الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى وما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق، أو كما قال. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں تو آ جاتے ہیں لیکن آداب کے زیادہ پابند نہیں ہوتے. خیال ہوا کہ آج آداب مسجد پر کلام کرو، خاص کر بیمار، بوڑھے، بزرگ. کوئی شک نہیں کہ وہ شرعاً معذور ہے لیکن مسجد کے آداب تو ضروری. مسجد میں بغیر کسی وجہ کے گپے شپے لگانا، حلقے باندھنا جبکہ واعظ ہو رہا ہے، دینی تقریر جاری ہے، تو محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے. صاحب ہدایہ نے ایک حدیث کتاب الامامت میں نقل کی ہے، والعہدۃ علیہ، کہ تلک من سنن الہدا ولا یتخلف عنہا الا منافق. کہ مسجد کا مقابلہ کرنا اور مسجد کے بیان یا نماز کے مقابلے میں کوئی اور شغل اختیار کرنا، یہ اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ خطرناک بات ہے. بہت دیکھیں، دنیا کے اندر تین مساجد ہیں، ایک کعبۃ اللہ، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی، جو مسلمانوں کے کمزور اعمال کی وجہ سے یہود کے ہاں یرغمال ہے. اور پھر پورے جہان کی جو مساجد ہے، مدارس ہے، وہ وہاں کے تابع ہیں. تو وہاں کے آداب کا خیال رکھیں نا، کتنا ضروری ہے کہ کعبہ شریف داخل ہو جائے تو پہلا کام طواف ہے، لیکن اگر جماعت کڑی ہے تو پھر آپ جماعت کا ساتھ دیں، اس سے فارغ ہو کے طواف کر لیں. مسجد نبوی میں داخل ہو جائے تو دو رکعت پڑھ لے اور روضہ رسول پر جا کر صلاۃ و سلام پیش کرے. اس طرح مسجد اقصی میں بھی 10,000 انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کا احیاء ہے. بنی اسرائیل کے 10,000 انبیاء اور مرسلین ہیں جن کا قبلہ و کعبہ القدس رہا تھا، ہیکل داؤدی اور ہیکل سلیمانی. والمسلۃ تفصیلیۃ تاریخیۃ فی محلہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لاتے تھے اور ارشاد بھی فرمایا، اور وقت نفلوں کا ہو تو دو رکعت پڑھ لیتے تھے. جس کو تحیت المسجد کہتے ہیں. علماء دین کہتے ہیں کہ اگر بیان جاری ہو یا وقت بیان کا ہو تو پھر بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس بیان کی طرف متوجہ ہونا اور اسے اپنانا اور اس مجلس میں شریک ہونا یہ زیادہ ذمہ داری کی بات ہے. مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بہتر بات ہے. حدیث شریف بخاری کتاب العلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وعظ فرماتے تھے اور تین آدمی آ گئے. ایک نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے تو آگے آ کے بیٹھ گیا. دوسرے کو حیا اور شرم مانے ہوئے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا چلتا گیا, پرواہی نہیں کی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور وعظ کے بعد فرمایا کہ میں نے تقریر کے دوران تین آدمی دیکھے. ایک تو آگے بڑھا, اللہ اس کو ہمیشہ آگے رکھے گا. دوسرے کو حیا آئی پیچھے بیٹھ گیا, اللہ کو بھی حیا آئی اس کو اجر پورا دے گا. تیسرے نے کہانی نہیں ذرا پرواہی نہیں کی. اعرض فاعرض اللہ عنہ. امام کرمانی بخاری کے قدماء شراح میں سے ہے, اس نے لکھا ہے کہ تیسرا آدمی منافق تھا. حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کرمانی پر اعتراض کیا ہے کہ بے ادبی تو ہے, پیغمبر واس کر رہا ہے یہ چلتا, لیکن صرف اس وجہ سے اس کو ایمان سے نکالنا بظاہر دشوار بات ہے. اگر کوئی اور وجہ امام کرمانی کے پاس ہو تو بیش کرے. نفس اعراض یہ کفر اور نفاق نہیں ہے بلکہ خطرہ ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہم جب چھوٹے تھے اپنے گاؤں جہانگیرے میں رہتے سہتے تھے تو نماز تو پختونوں کے ہاں بہت پکی رواج ہے اور شروع سے پڑھتے. کوئی ایک دن بھی بغیر نماز کے مجھے یاد ہی نہیں, الحمدللہ. تو نوجوان ہوتے ہیں, سلام پھیر دیا, دعا ہو گئی اور روانہ ہو گئے. تو میری والدہ صاحبہ بہت خفا ہوتی تھی, وہ کہتی تھی اتنے جلدی آنے کی کیا ضرورت ہے, تھوڑے بیٹھے رہو, امام صاحب کیا بیان کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کہتے ہوں گے, بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے. تو پھر ہم اپنی ماں کے ڈر سے آرام سے بیٹھا رہتے تھے. تو یقین فرمائیے کہ بہت کی بھی بیش بہا اور بہت ہی زرین اقوال امام سے فرماتے تھے. اللہ جزائے خیر دے, خدا تعالیٰ ان کی قبر نور سے بھر دے. مجھے بہت فیض ہوا, میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا ہر وقت کہ یہ عورت ہے وہ کتنی عقل مند ہے. میں ویلے کا ستا پمنڈا را روانے سوک دن کو روڑی سے لوگوں نے کہ نہیں کنال تھا سابق سے بسن اس خبر ہو کئی عالم دین دے متا سے پمنڈا را اخلاص ہے. اوہ میری والدہ تیری قبر پر رحمتوں کی برسات ہو. اوہ آپ نے ہماری گٹھی میں اور سرش میں اور فطرت میں آداب مسجد ڈال دی کہ علماء دین کی باتیں غور سے سننا چاہیے. کبھی کبھی پوچھتی تھی مجھ سے کہ آج سابق صاحب نے کیا بیان کیا, تو میں بتاتا تھا کہ آج یہ بیان کیا کدو نا سم رکھے خبریں ہوگی دی خبر نو محروم ہے پمنڈا مرا کھنا سے لوگ. ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ دوسرے گاؤں میں عالم دین آ رہے ہیں، تیسرے گاؤں میں آ رہے ہیں، رات کو وعظ ہے، اور مغرب اور عشاء ہم نے وہاں جا کے پڑھی، پیدل گئے، ٹانگوں میں گئے، بڑا دھوم دھام تھا علماء دین کے بیان کا، تین تین چار چار گھنٹے بیان فرماتے تھے، رات کے وقت جلسے ہوتے تھے، اس کو مسجد میں جو جلسہ ہوتا ہے اس کو مولود شریف کہتے ہیں، یہ بدعتی بریلیوں والے میلاد وہاں کوئی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں، ان کی نسل اور پود وہاں نہیں ہے، یہ ہندو اور سکھ دھرم سے پیدا ہے، یہ وہاں مولود کا معنی ہے، یہ مولود شریف یا میلاد شریف کہ مسجد میں بیان ہو رہا ہے، اور جلسے کا مطلب یہ ہے کہ روڈ پر ولی خان آیا ہے یا اس کی بیوی آئی ہے، یا عبد القیوم خان اس زمانے میں بڑا معتبر خان تھا، جلسے ہو رہا ہے، تو مسجد میں جو بیان ہوتا ہے اس کو جلسہ نہیں کہتے تھے، یہ کراچی آ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ مسجد میں بھی بیان جلسہ ہے اور وہ بھی جلسہ ہے اور خلط ملط ہو گیا ہے سارا. اللہ، تو میرا مطلب یہ کہ یہ آداب مسجد ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے تو مسجد کا جو ممبر ہے اور محراب ہے یہ خاص لوگوں کی اصلاح کے مقامات ہیں، اس لیے ائمہ دین میں اکثر ائمہ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری دونوں کہتے ہیں کہ اہل العلم والفضل احق بالامام، بڑے عالم فضیلت والے ہیں وہ نماز پڑھایا کریں. اللہ اکبر، تاکہ وہ مسئلہ بیان کرے، لوگوں کو اعتماد ہو اور لوگوں کو فیض پہنچے. عالم دین فکر مند ہوتا ہے کہ جمعہ کا مبارک دن ہے، سینکڑوں مسلمان، ہزاروں بھائی جمع ہوتے ہیں، کام کی باتیں سن کے جائے، جو ان کی زندگی سے وابستگی رکھتی ہے اور ان کی زندگی کے لیے وہ موزون تر ہے، کیونکہ پوری زندگی اسلام کا نظریہ ہے. اسلام نے تو ایک لمحہ نہیں چھوڑا نا، بھئی بچہ پیدا ہوا کہتے ہیں اس کو جلدی صاف کرو کپڑے میں یا پانی میں، اور پھر اس کے دائیں کان کے پاس اذان دے دو، بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر کہو، اور اتنا اہتمام ہے کہتے ہیں اذان فجر دے دو، اور ہندی میں لکھا ہے کہ انگلیاں کانوں میں دے دو، سنت طریقے سے اذان دو، صرف ایک ترانہ نہیں ہے. اور بچے کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو اور سر تھوڑا سا اٹھا لیا جائے تو اس کے دائیں کان کے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو چھوٹا سا منا پیدا ہوا ہے، کتنی قدر و منزلت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اور ہندی میں لکھا ہے کہ باقاعدہ تحویل کرتے رہے، منہ دائیں بائیں موڑتے رہے، صحیح طرح اذان دے. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. چھوٹا منا رات کو پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر بائیں طرف ہو جاؤ، بچہ اپنی جگہ پڑا رہے اور اس کے بائیں کان کے سیدھ میں اسی طرح تکبیر کہو، اور قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ اس کی فطرت اور گٹھی میں شامل ہو رہا ہے. بہت سارے علماء یہ نہیں جانتے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا جانا، کہ وضاحت تبیین میں ہو چکی ہے. تو اسی لیے فجر میں حاضری بہت بڑی ہوتی، کیونکہ ان کے کان میں صلاۃ خیر من النوم ڈالا ہی نہیں، تو ان کو کیا فکر ہوگی. اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں کہ ان کے ورکین سے سنڈے کو شرم آ جائے اور فجر کے لیے تیار نہیں ہے، تو کتنے غفلت اور مسلمانوں کی بدنصیبی کی بات ہے. نماز تو فجر ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس قرآن الفجر نام رکھا ہے کیونکہ قرآن شریف کی تلاوت اور نمازوں کے مقابلے میں فجر میں زیادہ ہوتی ہے. اور ملائک رات والے اور دن والے جمع ہو گئے، رات والے اب تک ڈیوٹی کر کے چلے جائیں گے، دن والے اثر تک رہیں گے. اور ان قرآن الفجر کان مشہودا کا ایک تفسیر یہ ہے، نماز فجر کی حاضری بہت ضروری. کہتے کہ آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ فجر پڑھنے والے جو صف میں کڑا ہو اس کے سر پر نازل ہوتا ہے، پورا جسم، دماغ، دل، اندرون اور باہر سب روشن ہو جاتا ہے اس. اللہ، کتنا خسارہ ہے اور گھاٹا ہے کہ بڑے بڑے مسلمان سب کچھ بیان کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ان کو کہتے ہیں کہ فجر کے لیے آئے، کبھی کہتے ہیں ہم دروازہ کھولتے ہیں تو چور آ جاتے ہیں. یہ تو سزا اللہ دے رہا ہے آپ کو، آپ نے جو 20-30 سال تک فجر نہیں پڑھی ہے اب پٹائی شروع ہو گئی. یہ تو ایسا نہیں تھا، مجال نہیں تھا کہ آپ کی چیز کو کوئی ہاتھ لگا لے، آپ نے خود موقع دیا ہے. معاشرہ تو انسانوں سے بنتا ہے، جب ہم اور آپ اچھے ہوں گے تو اچھا معاشرہ پیدا ہوگا، اور جب ہم احتیاط نہیں کریں گے تو معاشرے میں ناموزون افراد بڑھیں گے. آہا، کتنے آداب ہیں مسجد کے، دیکھو ذرا. کہتے ہیں مسجد کے پاس پہنچ کر، وہ تو مستقل سنت بھی ہے کہ پہلے بائیں پاؤں سے جوتا اتارے اور وہ زمین پر رکھے، اور پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتارے اور مسجد میں داخل کرے اور پڑھ لے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مولانا رحمت اللہ علیہ نے شرح ترمذی میں لکھا ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لے، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. پھر آہستہ آہستہ مسجد کی طرف بڑھتے رہے اور دعا مانگتے رہے، رب اغفر لی ورحمنی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم. اور صفوں کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرے، اگر حسن اتفاق سے محراب اور منبر سے دائیں طرف جگہ مل گئی تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ صفوں کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری ہے، اور بائیں طرف بھی کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ تصفیت الصفوف واجب ہے، صفوں کو درست رکھنا. جو بڑے مقام اور مرتبے کے لوگ ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، دینی مدرسوں کے طلباء ہیں، وہ آگے آیا کریں. اور آگے آ کے بیٹھا کریں. وہ غریب داڑی مونڈے پریشان حال، ان کو بتایا نہیں گیا کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اختیاری فعل ہے. وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں، داڑھی والے آ گئے. تو وہ تو پیچھے ہو جائیں گے، ان کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا. لیکن یہ جو داڑھی والے ہیں اور یہ سستی کرتے ہیں اور آگے نہیں آتے ہیں، یہ مجھے بہت افسوس لگتا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اس سے. میں اکثر طلبہ پر بھی ناراض رہتا ہوں کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کا تو کھانا تیار ملتا ہے، ناشتہ تیار ملتا ہے، برتن اٹھانے نہیں، برتن دھونے نہیں، برتن لگانے نہیں، برتن دھونے والے علیحدہ ہے، برتن سجانے والے علیحدہ ہے، کھانا پکانے والے برتنوں میں ڈال کے آپ کو کھلانے والے، آپ اسی طرح برتن چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. تو آپ کس کام کے لیے مصروف ہیں جو آپ دیر سے آتے ہیں، آپ کے پیچھے ناظم جاتا ہے؟ یہ تکلیف دہ باتیں ہیں. جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا نکلے، یہ تو زیادہ حقدار ہے کہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے. پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے ہاں یہ بھی ہے کہ جب صفوں میں آ کے بیٹھ جائے لوگ، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے، اور جماعت کا انتظار کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں منتظرین فی الصفوف، صفوں میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرنے والے. تو اس وقت جو شخص آئے گا، لا یسلم، وہ سلام نہیں کرے گا، السلام علیکم نہیں کرے. ولو سلم ساہیا، اگر بھولے سے کسی نے سلام کیا تو لا یجیبون، بیٹھنے والے جواب نہ دے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. مجھے یاد ہے ایک بڑے ادارے میں امام صاحب جب یہاں سے داخل ہوتے تھے، اس طرح امام صاحب یہ مؤذن خانے سے آ کے صفوں کو کہتے تھے السلام علیکم. تو میں نے اس ادارے کے بڑے فقیہ و عالم کو کہا کہ امام صاحب کو سمجھا دیا جائے یہ سلام کا وقت نہیں ہے. تو بڑی مشکلوں سے ان کو سمجھایا گیا. بعض بڑے مسائل خود اپنوں کو سمجھانا آسان نہیں ہے. جیسے میں آتا ہوں تو آپ مجھے راستہ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پھر میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سلام نہ کروں، کرتا ہوں سلام، کیونکہ آپ صفوں میں تو بیٹھے ہوئے نہیں، کھڑے تو ہو گئے، صف تو ٹوٹ گئی. خود مجھے اس مسئلے میں کوئی جزیہ نہیں ملا ہے، آج تک مجھے کسی کتاب سے اس میں رہنمائی نہیں ملی. قیاس کا تقاضا ہے کہ جب لوگ ہمارے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں راستہ دیتے ہیں تو ان کو سلام کر سکتے ہیں. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا ائمہ سے اس میں کوئی نقول مجھے نہیں ملے ہیں. اگر کسی ذی علم نے مجھے آگاہ کیا تو اقل لہم من الشاکرین یا مولانا، ان کا بہت شکر گزار ہوں گا میں. اللہ. یاد رکھیے کہ یہ تعلق صفوں کیا ہے, جماعت سے پہلے بیٹھ کر انتظار کرنے والوں کا. پیغمبر کو جتنا سلام ہوا ہے کبھی بھی ہوا ہے نماز کے بعد ہوا ہے, نماز سے پہلے کسی نے سلام نہیں کیا. سیاہ ستہ و غیر ستہ میں نظر سے کوئی چیز نہیں گزر رہی. مثلا وہ مسیء الصلاۃ جس نے اچھی نماز نہیں پڑھی, جماعت ہو چکی تھی اور وہ آیا اور جلدی جلدی اوپر نیچے ہو گیا اور پھر آیا کہا السلام علیکم, پیغمبر نے کہا وعلیک السلام ارج فصل فانک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پڑھو. نماز ایسی نہیں پڑھی جاتی. اس زمانے کا بے ادب و گستاخ کوئی ہوتا کہتے جی آپ نے دیکھا نہیں میں نے ابھی پڑھ لی, وہ چلا گیا دوبارہ اسی طرح اٹھک بیٹھک کر کے نماز پڑھ لی اور پھر آیا وہ کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیک السلام ارج فصلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. تو دیکھو یہاں سلام پیغمبر کو جماعت کے بعد ہو رہا ہے اور تین چار دفعہ ایسا کرنے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ آرام سے قیام کرو قرات کرو, آرام سے رکوع میں جاؤ, آرام سے سر اٹھاؤ, تسلی سے کڑے رہو پھر آرام سے سجدے میں جاؤ, پھر سجدہ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرے سجدے کے لیے آرام سے جاؤ. یہ تم کیا شتک شتک نماز پڑھتے ہو. محدثین اس شخص کو کہتے ہیں مسیء الصلاۃ, اچھی نماز نہ پڑھنے والا. نام اس کا ابو رافی تھا یا عمیر تھا. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے, تین ائمہ کے ہاں تو آرام آرام سے نماز پڑھنا فرض ہے اور رکن ہے, لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک تسلی سے اطمینان سے اعتدال سے نماز پڑھ لینا یہ واجب ہے اور سنت موقعہ ہے. اللہ اسی طرح ابو داؤد کتاب اللباس میں ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر کے خدمت اقدس میں آیا اور بیٹھ گیا اور آپ سے کہا السلام علیکم, آپ نے کہا عائد صلاتک والوضوء جمیعا, نماز اور وضو دوبارہ کر لو. دو تین چار دفعہ وہ غریب گیا اور آیا گیا آیا, پھر آپ کو کہا کہ میری تو یہی نماز ہے اور نماز مجھے آتی نہیں. آپ نے کہا قد صلیتا ولیکن اسبلت ازارک, نماز تو ہر دفعہ آپ نے پڑھی لیکن مرد ہونے کے باوجود آپ کے پانچے ٹخنوں سے نیچے. وان اللہ تعالی لا یقبل صلاۃ مسبل الازار, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو مرد ہونے کے باوجود اس کے پانچے ٹخنوں پہ پڑے ہوئے ہو. کتنا اہم مسئلہ ہے, آپ ذرا غور فرمائیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. بعض ملکوں کے اور بعض علاقوں کے علماء کرام اساتذہ مشائخ وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہے اور ان کے بھی پانچے بالکل ٹخنوں سے نیچے لٹکے رہتے ہیں. نہ جانے کے خلاف سنت تہذیب کو کیسے اپنایا گیا. افسوس صد افسوس, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. مسلم شریف میں اور دیگر معتمدات میں ہے کہ تین آدمی ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے نہ بات کرے گا, نہ ان کو پاک ہونے دے گا, نہ ان کو رحمت سے دیکھے گا. لا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولا یکلمہم. المنان احسان جتلانے والا, کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اللہ آپ کو اس کا صلہ عطا کرے گا. اور دوسرا وہ شخص جو خرید و فروخ میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, المنفق سلعته بالیمین الکذب. اور تیسرا مسبل الازار, وہ مرد جس کے پانچے ٹخنوں کے اوپر پڑے ہوئے ہو. کتنی سخت سزا ہے, اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, بات نہیں کرے گا, پاک نہیں ہونے دے گا, تو یہ جنت کیسے جائے گا؟ نبوی وغیرہ پریشان رہے شرع صحیح میں. اوہ افسوس حد افسوس, امت مسلمہ نے اپنے ہی دین کے بارے میں کیا غفلتیں برتی ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, اور پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کے آنتڑیاں پھٹ گئی تھی فیروز الولی ظالم اور جہنمی نے زہریلا نیزہ مارا تھا, اور طبیب بھی کہہ چکا تھا کہ اوسے یا امیر المومنین وصیت فرما لیجئے, وقت کم ہے. اور اس دوران صہیب رومی آئے اور حضرت عمر کو اس حال میں دیکھ کے زارو قطار روئے, چلائے چیخے, وا امیر المومنین عدلتا فحق عدلی وصرت خلیفہ فرضی اللہ عنک ورضی عنک رسول اللہ. قسم قسم کی دعائیں دی, اللہ رسول آپ سے راضی, آپ نے خلافت کا حق ادا کیا, آپ نے زمین کو عدل سے بھر دیا. آپ نے کہا اتنی تعریفیں مت کرو, لا علی ولا لی, بس برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بڑی بات ہو. تواضع عاجزی. صہیب رومی جب روانہ ہو گئے اجازت لے کر, تو آپ نے دیکھا اس کو تو فرمایا, تعال الی یا اخی, بھائی واپس آؤ. اور فرمایا, ارفع ثوبک, کپڑا اوپر کر دو. فانہ اتقی لربک وانقی لثوبک, اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور کپڑا بھی صاف رہے گا. کیا تم نے پانچوں کے نیچے, پانچ ٹخنوں کے نیچے کیے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں لوگ چاند پر چلے گئے اور آپ ابھی پانچوں میں لگے ہوئے. تم اس لیے چاند پر نہیں گئے کہ آپ کے پانچے لٹکے ہوئے, آپ تو مسجد سے گھر جا رہے ہیں, آپ کے لیے مشکل ہے. لگتا خزو ندی پینسی کتھا ساتھ لی خزو لیا نشیت لیا. ہاں جی لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے, تم تو چاند نہیں جا سکتے, مریخ والے آ کے تمہاری ادھر ہی پٹائی لگا دیں گے. یاد رکھنا, انسان بن جاؤ ٹائم پر, اس کو چاند کا خیال ہے. عرب کہتے ہیں انفن فل مائے و استن فل سمائے, کیا کہا بس. تو مسجد کے آداب میں یہ بات بھی داخل ہے نا کہ آدمی اپنے کپڑے صحیح کر لے اور درست طریقے سے آئے. آج کل ایک نئی بیماری نکلی ہے, ننگے سری پیدا ہو گئے، ننگے سری ایسے مسجد میں آ کے کھڑا ہو جائے گا جیسے ایک کلب ہے کوئی یا میرج گارڈن ہے، وہ سر ڈھک کے آیا کرو یار. اور پھر ایک اور تماشا نکلا ہے، آف آستینوں والی قمیصیں پہنتے، حالانکہ کونیا مرد کا ڈھکنا سنت ہے اور خاتون کا ڈھکنا فرض ہے. آف آستینوں والوں کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے ڈینگی مچھر بھیج دیا. ڈاکٹر صاحبان نے کہنا شروع کر دیا کہ پورے آستینوں والی قمیصیں پہنے. میں کہتا تھا تو نہیں مانتے تھے، اب مانو گے یا نہیں؟ آپ برگ بروگ مرچ اور پیسہ ہوتے تھے، دو سے ناکارا بچو کی شکل کا مچھر ہے، وہ بچو کی شکل ہے. مچھر تو اتنا بڑا ہوتا بھی نہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن یہ تو کوئی خاص پروگرام سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھی ختم کرے اور اس وبا اور وبال سے امت مسلمہ اچھے ہے یا برے ہے، باعمل ہے یا بدعمل ہے، اللہ انہیں توبے کی توفیق دے، اصلاح حال کی توفیق دے اور بیماریوں سے بچائے. ہمیں ان پہ کوئی خوشی تو نہیں ہے، تو ایسے ایک تنبیہن کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کپڑے صحیح ہونا چاہیے. اللہ مساجد کے آداب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسجد سے جو پروگرام نشر ہوتا ہے اس پر عمل کیا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم مہم اعلانات خطبوں کے اندر فرماتے تھے، مختلف غزاؤں کا اعلان کرتے تھے کہ ہمیں تبوک درپیش ہے، ہمیں حنین کے لیے جانا ہے، ہمیں غزوہ طائف کے لیے روانہ ہونا ہے، اور اس کے لیے تیاری صحابہ سے کراتے تھے. جنگ تو خالی زبانی کلامی نہیں ہوتی. وہ لوگ وزیر اعظم کی تقریر سے جو جل گئے تو وہ کہتے ہیں تقریروں سے تو معاش اچھا نہیں ہوگا، تقریروں سے تو مہنگائی ختم نہیں ہوئی، تو کیا کر لے؟ وہاں سلامتی کونسل کے اندر کبڈی کھیل لیتا کیا؟ وہاں تو کبڈی اور کرکٹ نہیں کھیلا جاتا ہے، وہاں تو تقریریں کرنی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بیش بہا بیان ہوا ہے، اور اللہ نے اس شخص کو درد دل سوز جگر دیا ہے، یہ ماننا پڑے گا. افسوس کہ اس کو کارندہ قسم کی ٹیم نہیں ملی. ایسے حسین جمیل لڑکوں کو جمع کیا ہے، وہ چمک دمک میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن کام کے لیے تو خڑ پڑ. ایسے بنیادی قسم کے لوگ چاہیے جو پورا مہم چلائے. بینک کے اندر اسد عمر کو رکھا تو اس نے اسد کا کام نہیں، گیلو والا کام کیا. بس اس قسم کے لوگوں نے ان کا ارد گرد تو خوشگوار بنایا ہے، لیکن یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہونے کے باوجود نااہل ہے تو اس کا سر قلم کرتا ہے اور فوراً اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے. ہمیں تو سیاسی باتیں آتی بھی نہیں ہیں اور ہمیں زیادہ کرنی بھی نہیں ہے، ادھر مولانا بھی خفا ہوتے ہیں، وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. اس دن بھی یہاں آئے تھے، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے ان کے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے فجر میں کہا تھا کہ وہ امریکہ میں ہر ملک کے بادشاہ اور وزیر اعظم کو منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نریندر مودی اور موزی کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو تکلیف سے نکالنے کی مدد کریں، اور در بدر خاک بر سر پھر رہا تھا. افسوس کہ ہم ان کے لیے یہاں کھڈے کود رہے ہیں. کچھ تو انصاف ہونا چاہیے تھا. اور مجھے ایک اور ڈر ہے, ایک خدشہ ہے مجھے کہ مولانا تو مسلم لیڈر ہیں اور جید عالم ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور محدث اور مفسر کا ایک روشن مینار ہے, ہمارا دوست بھی ہے, کیا کرے, وہ خواہ ڈانگ دے بل خواہ پڑانگ دے. سویلے ہم نے شروع, وہ ایک بادشاہ کو پتہ چلا تھا کہ لوگ گالیاں بہت دیتے ہیں, رواج ہو گیا پورے ملک میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں. تو بادشاہ نے پابندی لگائی کہ اگر کسی نے گالی دی تو 5 روپے جرمانہ دینا پڑے گا. 5 روپے کے اس زمانے میں 2 بیل ملتے تھے جو ہل جوتے, کلبہ ملا ہوئے تھے پر 50 روپے. 10 زمانہ ہوا تو ایک آدمی زمین میں ہل چلا رہا تھا اور 2 بیلوں میں سے ایک جو تھا وہ نپٹ سا ہو گیا نالائق, اور بار بار بیٹھ رہے ہیں وہ اس کو سوئی چبو رہا ہے کہ اڑ جاؤ, پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس بیل کو کہتے ہیں ہو تو وہی لیکن کیا کروں 5 روپے جا رہا ہے. مولانا کو زیادہ ناراض بھی نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ بہت قیمتی اور بیش بہا آدمی ہے, اللہ تعالی ان کو اچھے اور عمدہ تدبر سیاست نصیب فرمائے. مولانا کی بے ادبی یا ان کی شان میں کمی یہ بھی عالم کو زہب نہیں دیتا ہے. اور دیکھو بدعتیوں کا میدان خالی ہے, کوئی لیڈر نہیں. وہ 2-4 لنگڑے ونگڑے نکلے ہوئے تھے, لبیک لبیک لبیک, عمران خان نے اس کو چکمک مارا دبا کے پر خاص خاص جائے اوٹا کھول, ایسے بھاگ گئے کہ لبیک نام کا کوئی فرد نہیں نظر آتا. لبیک لبیک لبیک. وہ کہتے ہیں نا کہ خواجہ سرا جن کو ہجڑے کہتے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے سوچا تھا کہ سب لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کہ فوراً مالدار ہو جاتے ہیں, کسی سے 5 کروڑ کسی سے 20 کروڑ, کہ چلو تو ہم بھی کر لیتے ہیں. چاقو خریدے, پستول پلاسٹک کے خریدے, اور ایک بڑا سیٹ جو مل جا رہا تھا صبح اس کو کہا رک جا اتنا نہیں. وہ جیسے اترا تو اس نے ڈنڈے لیا, ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں, پٹائی شروع کر دی. تو ایک خواجہ سرا دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو, پہچان لیا وی پی جندو. لبیک والا ایک ٹانگ پر کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو, بڑا پگڑا ہو کتنے ہوئے, احسان کا میں سیاست ارچاکار نے کچالا نے وہ گردول بالکل ٹوٹ بریلیان بدتی انٹول تو بتائے بشو. ایک عمران خان ادھر بدتی بیٹا ہوا ہے نور الحق قادری, وہ بھی کچھ نہیں کر سکا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان عقیدے کا پختہ آدمی ہے. نور الحق قادری کو میں جانتا ہوں, اس کا باپ شیخ گل, اس کا دادا حاجی گل, سب پورے خاندان کو ایسا جانتا ہوں جیسے کوئی جانتا نہیں ہوگا. وہ سب علماء دیوبند اولیاء کرام تھے, پاک لوگ تھے, علماء کے دیوبند کے شاگرد تھے سارے. یہ کہیں سے پنجاب میں دوسرے در پہ کہیں رہا ہے, اور لیکن الحمدللہ بس خالی ایک کالبوت ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, خالی شکل و صورت ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. علماء دیوبند ملنے جا رہے تھے تو عمران خان نے اس کو کہا ہری پگڑی اتار دو. علماء دیوبند اس کو پسند نہیں کرتے, مجال تک یہ کہہ دیتا کہ نہیں نہیں اتارتا ہوں, اس کے بعد ہری پگڑی باندھ لینا ذرا. الحمدللہ مولانا اپنے ضمیر کے اعتبار سے اپنی مردانہ ہمت کے ساتھ ایک پہاڑ ہے کوہ ہمالیہ ہے. مقامی لوگوں نے ظلم و ستم کیا، قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے کہ ایک باولے اور ملنگ کو اس کے مقابلے میں ووٹ دیے اور مولانا کو ہرایا، یا وہ جو تکنک ہوا ہے اس کے تخت ہرایا گیا ہے. قولان مشہوران لأہل السیاسہ. لیکن وہ عزائم میں اور ارادوں میں بلند و برتر انسان ہے. اس لیے مجھے یہ خوف اور ڈر سا لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا اسلام آباد کو بند کر دے اور وہاں پر دھرنا دے اور ادھر ہندوستان پاکستان پر حملہ کرے. یہ بہت خطرناک بات ہوگی. لوگ کہیں گے کہ یہ اندر والے اور باہر والے برابر ہیں. یہ مجھے ایک ڈر ہے. اللہ کرے اللہ ہندوستان کو کبھی ہمت نہ دے اور مولانا کو بھی اچھے تدبر سیاست سے مالا مال فرمائے. ہاں بے شک عمران خان سے ان کو بہت زیادہ ناراضگی ہے اور شاید دنیا میں کسی کو کسی سے اتنی ناراضگی نہیں ہوگی. اور جیسے مجھے اتوار کے دن سے نفرت ہے نا، ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اتوار کا دن ایک انسانی شکل میں آیا نا تو سب سے پہلے آپ کلاشن کوف لے کے اس کے پیچھے جائیں گے. اتنی نفرت ہے آپ کو اس سے. ایک دفعہ میری طبیعت بہت خراب تھی، ظہر اور عصر کے وقت طبیعت گھبرائی ہوئی تھی، تو میں نے محمد انور شاہ کو طلب کیا اور اس کو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مغرب سے پہلے میری روح نکلے، اور بدقسمتی سے آج اتوار ہے. خاموش رہنا، جب مغرب داخل ہو جائے تو پیر کی رات ہو جائے گی، پھر بتاؤ. اتوار کے دن میری موت کا بھی اعلان نہ کرو. اللہ تعالی ساتوں دنوں میں خیر ڈالے، اتوار کے غضب اور لعنت کو بھی ختم کرے، اور بہت جلد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جمعے کی تعطیل نصیب فرمائے. لیکن یقیناً مغضوبین و دوالین کا دن ہے، ان سے ناراضگی تو ہے. اس طرح مولانا کو عمران خان سے بہت زیادہ ناراضگی ہے. کسی قیمت پر بھی ان کے حق کا جملہ سنتے نہیں ہے. تو یہ غیرت اور یہ غصہ اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے. نہ ملک کو نقصان پہنچے، نہ اسلام کو نقصان پہنچے، نہ ان کے ساتھ احتجاج کرنے والوں کو کوئی نقصان پہنچے، اور مثبت طریقے سے آرام امن راحت کے ساتھ. اور اگر عمران خان برحق ہے اور وہ واقعی اسلام تو یہی بس مدینے کا نام ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان کی دوستی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو ہمارا پاکستان اب بہت زیادہ لڑکڑا رہا ہے. ہمیں اپنے اس ملک کی بھی فکر ہے. حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. یہ گو حدیث رسول نہیں ہے، لیکن کسی عقل مند کا کہنا ضرور ہے. اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، حکمران کے ذریعے ہو، جن کے یا ان کے بعد آنے والے، یا سیاسی زعماؤں کی خیر سگالی سے ہو. اللہ تعالیٰ دینی مدرسے، علماء، طلباء، نمازی، تبلیغی، کلمگو مسلم جس سرزمین پر ہے، جہاں ہے، اللہ اس کا حافظ و ناصر، معین و مددگار رہے. خاص کر مقبوضہ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، دیگر مختلف ملکوں کے مسلمان جو ظالم اور کافروں کے ہاتھ پریشان ہیں، اللہ جلدی ان کی رہائی اور نجات کے اسباب پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم. نمازیوں کا خیال لگا جائے. ایام تشریق میں اگر کسی نماز کے بعد تکبیرات رہ جائے اس کا اعادہ نہیں ہے, بس توبہ استغفار ہے. عید کی نماز میں اگر کسی ایک تکبیر رہ جائے سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں, بڑی نمازوں میں سجدہ سہو معاف ہے. حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. عورت پر اپنے ماں باپ سے زیادہ حقوق خاوند کے, حتیٰ کہ ایک حدیث کے مفہوم کے آپ نے اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو کہتے کہ خاوند کو یہ بات صحیح ہے, حدیث درست ہے. کوئی شک نہیں کہ خاوند کے حقوق زیادہ ہیں. جب ایک بار کسی مسجد میں نماز با جماعت ہو جائے تو دوسری بار اسی مسجد میں امام اعظم کی فقہ میں دوسری جماعت نہیں ہے, صاحبین اور دیگر حضرات کے ہاں گنجائش ہے. بہتر یہ ہے کہ محراب چھوڑ دے یا جس جگہ جماعت ہوئی ہے وہ چھوڑ دے, جگہ بدل دے. میری بتیجی کا رشتہ آیا ہے لیکن لڑکا بینک میں ملازمت کرتا ہے, اس صورت میں آپ سے بہرحال بینک کی نوکری مطلقاً ناجائز و حرام نہیں ہے, بینک میں بھی تفصیل ہے. اگر بینک کی نوکری مطلقاً حرام ناجائز ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان جھاڑو لے, گٹر لینے صاف کرے اور مال دولت سب یہود نصارہ کے حوالے کرے. یہ فتویٰ لدھیانوی کا, تقی کا, تمام لوگوں کا صریح غلط فتویٰ ہے, اور جنہوں نے غلط فتوے دیے انہوں نے انعام نہاد اسلامی بینک بنایا. بینکوں میں ڈرافٹ آتے ہیں, بینکوں میں عمرہ و حج کے مسائل پیش آتے ہیں, بینکوں میں مسجد و مدرسوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, بینکوں کے ذریعے جہان آباد ہے. سودی نظام جو بینک کا ہے وہ حرام ہے, اس سے بچنا چاہیے. لگا کہ شیعہ قبرستان سے گزرتے ہوئے دعا کرنا یا اس کو بھائی کہنا یا اس کو سلام کہنا, بہرحال یہ تو اب معاشرتی باتیں ہو گئی ہے. اصولاً تو عقیدے کا فرق بالکل واضح ہے, اذان علیحدہ, نماز علیحدہ, عقائد علیحدہ. نماز کے دوران اگر کسی قضا نماز یاد آ جائے یا اس سے فوت شدہ وتر یاد آ جائے اور یہ صاحب ترتیب ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی, پہلے وہ قضا لٹائے پھر وقت کی پڑھے. حضرت میں دکان میں بچوں کے کھلونے گھوڑے اونٹ ہرن یہ بیچتا ہوں, اس کے علاوہ بتائے لوڈو لٹو لڈو بیچتا, اس کے متعلق بتائے. بہرحال کھیل کھلونے بچوں کے جائز ہیں. اگر کوئی لڑکی 16 سال پہلے اپنی ماں اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ وعدہ کرے اور بعد میں اس کو منگنی دوسری جگہ ہو جائے, کیا لڑکی کو حق حاصل ہے کہ وہ منگنی توڑ دے؟ نہیں, جو بڑے فیصلہ کرے وہ صحیح ہوگا. لڑکی کی بات تو ایسی, اگر کسی سے ایک رکعت میں مثلاً ایک سورت پڑھ لی پھر دوسری رکعت میں پھر وہی سورت پڑھ لی, کوئی حرج نہیں ہے. مقرر تقرر سورت زیادہ سے زیادہ استحباب کے خلاف ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں. غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کل کتنی نمازیں قضا ہوئی؟ 4. قضا تو نہیں ہوئی, یعنی عشاء تو وقت سے مؤخر ہو گئی تھی, ظہر عصر مغرب اور عشاء. کیا دوڑ لگانے سے وضو فاسد ہوتا ہے؟ یہ تو آپ اپنے آپ کو دیکھے کہ دوڑ لگانے سے آپ کی ہوا جاری ہوتی ہے یا نہیں. ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خضر سے ملاقات کا سعادت. حضرت خضر غالب گمان یہی کہ وہی ہوں گے جو گفتگو ہوئی ہے. کسی بزرگ یا عالم دین کے چہرے پر یا جسم پر ہاتھ پھیرنا اس مقصد کے لیے کہ مجھے تبرک حاصل ہو جائے جائز نہیں ہے. وہ پھر آپ کو ہاتھ پھیرنا شروع کرے پھر کیا ہوگا؟ بس یہی ہوتا رہے گا کہ ایک دوسرے کو ہاتھ پھیرتے رہیں گے. پھر ہاتھ کو اگر کوئی حد بڑھائے کیا کہیں اور جا کے پھیر دیا پھر کیا ہوگا؟ آرام سے دیکھتے رہے ہو ہاتھ واتھ پھیرنے پھیرانے نہ دے. اگر کوئی شخص نماز میں پہلی سورت اخلاص پڑھے پھر دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھے کبھی ایسا ہوا تو حرج نہیں ہے. مستقل ایسی عادتیں نہ بنائے, ترتیب کا لحاظ ضروری ہے. اگر کوئی شخص انٹر وینٹ پہن لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تو اس سے پوچھو کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر کوئی شخص بغیر سیری کے روزہ رکھے ثواب زیادہ ملے گا. اگر کسی شخص سے بدنظری کی بیماری ہو تو علاج کر لے, آخرت اور قبر کا عذاب سامنے لائے. نگہ سلطانہ کا آپریشن ہے, اللہ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم وانا سارک السلام وانا فی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. عاجز اور فقیر کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائے, اور جتنے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے. اللہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات سازگار بنائے. اللہ تعالیٰ سیاسی زعماء اور حکومت میں کسی متفق فارمولے پر اتفاق کرا دے, اور تصادم, مزاحمت, بدمزگی ہر طرف سے اللہ ختم کرے. اچھے حالات, سازگار حالات, خوش رنگ حالات اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. مقبوضہ کشمیر کے عذاب کو رفع دفع کر دے, اور اس کی سزا ہندو وزراء, خاص کر ناکارہ موزی وقت مودی کو اس کی بڑی سزا, عبرتناک سزا پورے عالم میں دے. فلسطینی بھائی, چیچنیا, بوسنیا, الجزائر, اور آج کل عراق میں بڑا دنگا فساد پر مچا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں بھی اور بغداد میں بھی امن و امان قائم کرے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, ہمارے بزرگ حاجی علی مرحوم, جن کے یہ تمام تعمیرات مسجد مدرسوں کے مرہون منت ہے, ان کے بڑے بھتیجے تھے حاجی محمد ابراہیم صاحب, چند دن پہلے وہ انتقال کر چکے ہیں. اللہ ان کی بخشش فرمائے, اور ان کے گھرانے کو, آل و اولاد کو, پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر اور اجر نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم.